دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دار الہدا.
ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللہ رب العزت نے انسان کو جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیجتے وقت انسان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، دنیا دار العمل ہے، عمل کس طرح کرنا ہے، تم کو اپنی زندگی میری اس کائنات میں کس طرح سے گزارنی ہے، اس کے لیے میں تمہاری طرف اپنی طرف سے رہنمائی، ہدایت، روشنی، نظام و قانون یہ باقاعدہ تسلسل سے بھیجتا رہوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا انسانوں کے گروہ اور ان کے طبقے، ان کی جماعتیں، امتیں، ملتیں جب جب میری ہدایت پر عمل پیرا ہوں گی، میرے بھیجے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گی، تو نہ دنیا میں ان کو ناکامیاں ہوں گی، نہ آخرت میں ان پر کوئی گھبراہٹیں اور پریشانیاں ہوں. فلا خوف علیہم، ان کو اپنی دنیاؤں کے ناکام ہونے کا ڈر نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اپنے انجام میں ناکامیوں پر وہ غمگین نہیں ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے سارے انسانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ رب العزت نے اس وعدہ کو نبھایا. نبوتیں نازل کیں، ہدایتیں نازل کیں، کتابیں اتاریں، وحیوں سے، آسمانوں سے، فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہو کر ان کی رہنمائی کے لیے ان کو راستے بتلا کر اپنے اس مسلسل عہد کا اللہ رب العزت نے باقاعدہ سے انتظام فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی شریعتیں، یہ اولوالعزم رسل، یہ انبیاء جو اللہ کی طرف سے پیغامات، شریعتیں، کتابیں اور وحیاں لے کر آتے رہے، یہ سب اسی عہد کی تکمیل کا حصہ ہے. مگر انسانیت، انسان اپنے بشری تقاضوں کے سبب، شیطان کی گمراہیوں کے سبب، اللہ رب العزت کی مخالف طاغوتی قوتوں کی دعوتوں کے سبب اللہ کی ہدایت سے منحرف ہوتا رہا. شریعتیں متروک ہوتی رہیں، ہدایتیں مٹتی رہیں، انسان گمراہیوں کے گھٹاٹوں اندھیروں میں کھویا رہا. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو نبھایا اور امتوں پر امتیں، نبوتوں پر نبوتیں، شریعتوں پر شریعتیں نازل فرمائیں، حتیٰ کہ آخری شریعت، آخری کتاب، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین، ساری دنیا کے رسول مبعوث ہو کر تشریف لائے. اور قرآن مجید میں اس کے ساتھ تعارفی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، رسالت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جورسڈکشن، توسیع حدود کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہونا شروع ہوئی. آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، اللہ کے رسول کی بعثت، اس سے قبل کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد، 600 سنہ، 600 برس عیسوی شریعت کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، عیسائیوں کے منحرف ہونے کے بعد، جعلی صلیبوں کی تراش خراش کے بعد، یہودیت کے باطل عقائد کے دنیا میں پھیل جانے کے بعد، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی التوحید، نبی الرحمہ، نبی الجہاد، نبی السیف بنا کے دنیا میں مبعوث کیا. ہم اس جغرافیائی گلوب پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے قبل سارا جزیرۃ العرب اللہ کی وحدانیت کا منکر، اللہ کے ساتھ شرک کے شنیع خوفناک جرم کا مرتکب، سارے کا سارا جزیرۃ العرب، یمن سے لے کر شام کی آخری حدود تک، بیت المقدس، یروشلم، اردن کے علاقے، شام کے علاقے، یہ عالم اسلام، عالم عرب کا، مغرب کا علاقہ، اور اس کے پیچھے مسیحی بیزنطینی سلطنت کا پھیلتا ہوا مسیحی عروج، جو سارے یورپ کو اپنی باطل صلیبوں کی لپیٹ میں، قبضے میں، گرجاؤں کے چنگل میں پھنسا بیٹھا تھا، وہ سارے کا سارا یہ مغربی یورپ، جزیرۃ العرب کا مشرق، جس میں بہت بڑی آتش پرست سلطنت، ایران کی آتش پرست، بت پرست، سنم پرست، سنم قدوں کی، آتش قدوں کی بانی، داعی، مبلغ سلطنت، یہ عالم عرب کے مشرق میں پھیلی ہوئی، سارے خشکی کے علاقوں پر، سمندر کے علاقوں پر، سمندری راستوں سے بر صغیر ہندوستان کی پوری پٹی تک، اپنے آتش پرست، اپنے باطل، اپنے غلط نظریات کی ترویج و اشاعت کرتی ہوئی یہ مشرقی سلطنت. یہی 3 بڑے متمدن خطے تھے، عربستان کا صحرا، جزیرۃ العرب جس میں اللہ نے اس آخری نبی کو مبعوث کیا، جہاں آل اسماعیل، آل ابراہیم کے وہ بچے کچھے افراد جو بڑے موحد انبیاء پیغمبروں کی لڑی نسب سلسلہ سے تھے، مگر عقائد کے بطلان، نظاموں کے انحراف کی وجہ سے شرک میں ملوث تھے. مشرق پر اندھیری رات، مغرب پر جعلی صلیب، یہ تھا دنیا کا نقشہ. اللہ رب العزت نے اس نقشے کو توڑتے ہوئے جزیرۃ العرب کے قلب مکہ مکرمہ میں غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل فرمائی، پہلی وحی شریعتوں کے نزول کا تسلسل قائم کرتے ہوئے، ہدایتوں کے بھیجنے کا وعدہ وفا کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس نعرے کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث کیا. اللہ کا تعارف مفقود تھا، توحید کا ذکر مفقود تھا، بت پرستیاں تھیں، باطل نظام تھے، سیاسی ظلم تھا، انسان انسان کو پیس رہا تھا، انسان انسان کے لیے قانون سازیاں کر رہا تھا، بادشاہ اپنے باطل نظاموں کے تحت انسانوں کو پیس رہے تھے، شیطان طاغوت کے چیلے اپنے غلط مذہبی نظریات کی بدولت انسانوں کو جکڑ رہے تھے، دنیا میں کہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، یا ایھا المدثر قم، اے چادر اوڑھ کے لیٹ رہنے والے، انسانوں کی گمراہی سے فکر مند، اپنی شریعت کے انجام سے فکر مند، اٹھ کھڑا ہو، قم اٹھئے، فانذر، لوگوں کو شرک کی گمراہی سے، شرک کی شناعت سے، اللہ کی بغاوت سے، اللہ کے مقابلے میں، اس کے نظام کے مقابلے میں باطل نظاموں کی اطاعت سے، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ اس انجام بد سے. وربک فکبر، ان کے باطل نظریات کو توڑ کر اپنے اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کر. میرے بھائیوں، یہ پس منظر توحید کی دعوت کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، جب بھی آپ یہ چاہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم توحید کی دعوت کو عام کریں، تو دنیا کے اندر توحید کے نعرے کے کھڑے ہوتے وقت یہ پس منظر سیاسی، مذہبی، ثقافتی، علاقائی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تحریکوں کے والیان، جماعتوں کے زعما، ملکوں کے سرپرست، ان کو اپنے ذہن میں یہ منظر رکھنا چاہیے. اللہ نے توحید کو بلند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو جزیرۃ العرب کا قلب وسط، پوری دنیا کا وسط، اللہ کا مقدس گھر، وہاں سے اس دعوت کا آغاز، اللہ اکبر، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد فلم یکن لہ کفوا احد. یہ چھوٹی سی سورت، چار آیتوں پر مشتمل یہ سورت، ہم اپنے بچوں کو پڑھواتے، یاد کرواتے ہیں، مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام بمقابلہ یہودیت، اسلام بمقابلہ عیسائیت، اسلام بمقابلہ ہندو کا شرک، اسلام بمقابلہ ایران کی آتش پرستی، اس چھوٹی سی صورت میں عقیدہ توحید کو اللہ رب العزت نے سمو. قل، اے محمد، ان سے کہہ دیجئے، هو اللہ احد، جس اللہ کی توحید کے پیغام کو سنانے میں جزیرۃ العرب میں کھڑا ہوا، مبعوث ہوا، وہ اللہ تین نہیں، عیسیٰ مریم مل کر اللہ نہیں، عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا کر اللہ نہیں، احد وہ ایک ہے، اکیلا، وحدہ لا شریک، الصمد وہ ساری شراکتوں سے، سارے کوآپریشن سے، سارے تعاونوں سے بے نیاز، مستغنی، تنہا ذات. انسانوں کے لیے تنہا ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے تنہا ہونا کمال ہے. انسان شراکتوں کا محتاج، تعاون کا متقاضی، اس لیے کہ یہ کمزور ہے، یہ بے بس ہے، اس کے دو ہی ہاتھ ہیں، اس کی دو ہی آنکھیں ہیں، دو ہی اس کے کان ہیں، یہ سننے سنانے کے لیے، باتیں سمجھنے بتلانے کے لیے، مشاورت کا، شریک کار کا متقاضی اور محتاج ہے، اللہ نہیں. اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں بے پناہ ہیں، ان گنت بے شمار ہیں. اس کو نہ زوال ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ وہ اولاد کا محتاج ہے، نہ وہ ماں باپ کے سامنے جھکنے کا پابند ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے ان تمام کمزوریوں سے. اللہ اکبر. جب یہ عقیدہ توحید کا مکہ مکرمہ میں پھیلنا شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو عام کیا، فوراً رد عمل ہوا، ہیں ایسا رب، اس کا داعی کہے کہ وہ ایک ہے، سارا فرانس، پورا یورپ، شام کی رومی حکومت، سارے پادری اور پوپ کہیں وہ تین ہیں، یہ داعی کہے وہ ایک ہے، اس کو برداشت نہیں کیا گیا اس دعوے. وہ کہیں اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، یہودی کہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، قرآن کی دعوت ہے لم یلد لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جانا. اسی وقت تصادم کی ابتدا ہو گئی، اسی وقت معرکہ بپا ہو گیا، روم کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، ایران کی آتش پرست حکومتیں اسلام کے خلاف مسلح جد و جہد پر، حملہ آوری پر، فوجیں چڑھانے پر اسی وقت تیار ہو. میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیلنا شروع ہوئی، مکہ مکرمہ کی مشرک سیادت، ابو جہل ابو سفیان کا سیاسی زعامت کا چسکا، ان کی پشت پر یمن کی حکمرانیاں، ان یمن کے حکمرانوں کی ایرانیوں کی باج گزاریاں، سارے کا سارا سلسلہ ایک دم مل گیا. مسلمانوں پر ظلم و ستم کا، ان پر مشقتوں کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ شروع. غور فرمائیے، توحید کی دعوت جب کھڑی ہوتی ہے، کفر کی طرف سے اسی وقت اس کی راہیں روکنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا. اللہ کی قسم، ہم نے توحید کو نہیں سمجھا. ہم توحید کو لے کے چلتے ہیں کافروں سے ہاتھ ملاتے ہوئے، ان کے ملکوں کے ساتھ کوآپریٹو ٹرینڈ، کو ایگزسٹنس، اشتراک عمل، اشتراک وجود، پھر ہم واحد، پھر وہ مشرک، اور یوں ہی ہم چل رہے ہیں. پچاسوں سالوں سے 55 ملک مسلمانوں کے، اور ایک دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر. جب توحید کی دعوت شروع ہوئی، ساری دنیا کے کافر اس دعوت کو مٹانے، اس کو ختم کرنے، ان کی آوازوں کو دبانے، ان کے افراد کو سزا دینے، ان کو قتل و غارت سے دبانے کے لیے ساری دنیا کے مشرک و کافر جمع. یہ توحید کی دعوت تھی، یہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، شرک کو توڑنے کی دعوت تھی، باطل نظریات کو خیر باد کہنے کی دعوت تھی، یہ صلیبوں کا توڑ تھا، یہ یہودیوں کے گرجاؤں کا عکس و نقیض تھا، یہ تھا اسلام کا نعرہ اللہ اکبر، اللہ احد، اللہ الصمد. اس دعوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا آغاز کیا، اپنی تبلیغ کا آغاز کیا. مکہ مکرمہ کے افراد، مکی سوسائٹی کے لوگ ایک ایک کر کے کشاں کشاں نبوت کی مجلس میں داخل ہوتے گئے، توحید کے دائرے میں داخل ہوتے گئے، یہاں جماعت بنتی گئی، افراد مہیا ہوتے گئے، ان کو توحید پر اللہ رب العزت مختلف آیات سے، مختلف صورتوں سے ان کے عقائد شرکیہ کو رگڑ مانج کے ان کے اندر توحید کا اخلاص، توحید کا نکھار بھرتا رہا، ان کو تیار کرتا رہا، اللہ رب العزت ان کی تربیت فرماتا. صرف یہ معنی نہیں توحید کے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، خالی عبادت نہیں، اطاعت بھی اللہ کی کرنی ہے. خالی اطاعت نہیں، نظام اللہ کا ماننا ہے، قانون اللہ کا ماننا ہے، دستور اللہ کا ہوگا، حکم اللہ کا چلے گا، تیری ذات پر، تیرے گھر پر، تیری جیب پر، تیرے افراد پر، تیرے معاشرے پر، تیری تجارتی منڈیوں پر، تیرے دفتر کے نظاموں پر، تیری فیکٹریوں کارخانوں پر، تیرے سیکرٹری ایٹس پر، تیری سینٹ اور اسمبلی پر اللہ کا حکم چلے گا. یہ توحید کے اندر درس تھا جو مکی زندگی میں اس جماعت کو ملتا رہا، اور اس کی تربیت اخلاص کے ساتھ گہری سے گہری ہوتی چلی. یہ معاشرہ تشکیل پایا مکی، اس معاشرے کے خلاف مکہ مکرمہ کے کافر و مشرک، ایران کے آتش پرست، روم کے بت پرست، صلیب پرست، یمن کے عرب قبائل کو پوجنے والے سارے جمع ہوتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی تربیت فرمائی، ان کو ظلم و ستم میں صبر، ان کے اندر برداشت اور حوصلہ، ان کے اندر حلیمی اور پختگی، ان کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی اطاعت، اللہ کا نام، اس کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں دینے کی مشق، گرم پتھروں پر لیٹنا، اپنا خون بہانا، اپنی جانوں کو اس کی راہ میں قربان کرنا، یہ تربیت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے گزار. جب 13 برس گزر گئے، جماعت توحید تیار ہو گئی، 18 کروڑ نہیں، پاکستان کی آبادی جتنے نہیں، آج سعودی عرب کی آبادی جتنے نہیں، کل 160 آدمی، کل 160 پینسٹھ آدمی، 13 برس نبوت کی تربیت، توحید کا درس، صبر کی پختگی، ایذا رسانی کو برداشت، عقیدے پر قائم رہنا، عقیدے کو نہ چھوڑنا، ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، کفر کا سردار ہو، گرم پتھر کی آگ ہو، باپوں بچوں کی قربانیاں ہو، توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا. یہ تھا درس، یہ تربیت کے خطوط تھے، لائنز تھی جن پر مسلمانوں کی اول جماعت کھڑی ہو رہی. اللہ اکبر. جب اللہ رب العزت نے اس جماعت کی تربیت فرما دی، کہا اب چلو یہاں سے، اب یہاں سے اٹھو نکلو، ابھی تو یہاں پر ظلم تھے، یہاں پر تمہارے ساتھ ظلم تھے، زیادتیاں تھیں، قتل و غارت تھا، تمہارے اموال کی ضبطیاں تھیں، تمہارے بچوں کا قتل تھا، اب اللہ تم سے اس علاقے، ان زمینوں، ان مکانوں، ان خاندانوں، ان قرابت داریوں، ان نسبتوں، مکہ کے یہ پہاڑ، مکہ کے یہ گھر، یہ بستی، اس کی قربانی مانگتا ہے. تم کو ہجرت کی لذت آئے، تم کو پتا چلے کہ اسلام کے لیے گھر بار چھوڑنا سنت ہے جماعت اول. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ 160 آدمی تیار کروا کے ان کو ہجرت کروا دیا. آؤ چلو یہاں سے چھوڑو، خاندان کو چھوڑ، بیوی بچے کو قربان کر، تاکہ کل آنے والے زمانوں میں تم ہی اس کی مشق ہو کہ رشتوں کا قربان کرنا، قرابت داریوں کو چھوڑ دینا، زمینی گھروندوں گھروں کو ترک کر دینا، اپنے جمے ہوئے اسٹیبلش بزنس کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ شان مجاہد ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رخصت کروایا، مدینہ منورہ میں لے گئے تاکہ توحید کی دعوت کو عام کیا جا سکے. یہاں دعوت پابند تھی، مجبور تھی، یہاں عقائد کا وہ اشاعت ممکن نہیں تھا، عقائد کا وہ نشر ممکن نہیں تھا. اسلام کی دعوت کو پوری زمین پر پھیلانے کے لیے ایک ماحول درکار تھا، ایک علاقہ درکار تھا، جہاں آزادی مطلوب تھی، جہاں تیاری مقصود تھی، جہاں جماعت اپنے پر پرزے نکال کر، اپنے ہاتھ پاؤں دوڑا پھیلا کر، اپنے وسائل کو پھیلا کر اسلام کی دعوت کو پوری دنیا پر لے کے چلتی، وہ ماحول مطلوب تھا. چنانچہ ہجرت عمل میں آئی، ہجرت عمل میں آئی، 160 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جماعت، 80 مہاجرین، 73-74 انصاری، مدینہ منورہ کے 74-73 انصاری، کچھ عورتیں، چند آدمی، اور 80 مہاجرین جو مدینہ مکہ مکرمہ سے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے گئے. اللہ اکبر. مدینہ میں مسلمانوں کی کل یہ جماعت، اس کے اندر قریشی، اس کے اندر ہاشمی، اس کے اندر انصاری، اوسی اور خزرجی، اس کے اندر فارسی اور رومی، اس کے اندر مسلمان، تعداد کل 160 ہے. مگر مدینہ منورہ میں جا کر اس تعداد کو پکی مسجدیں بنانے، ٹاؤن پلاننگ، سول انجینئرنگ کرنے، مدینہ منورہ کی گلیاں اور سڑکیں پکی کرنے، وہاں کی مسجدوں کو سنگ مرمر سے تعمیر کرنے، وہاں کے طالب علموں کو بٹھا کر ان کی درسگاہیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی مہلت نہیں دی. جاتے ہی اس جماعت کو وہاں سے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے کفر کے خلاف برسر پیکار کر، یہاں سے ہم رخ موڑ رہے ہیں اپنی گفتگو کا، وجوب فرضیت جہاد کی طرف. یہ وہ جماعت 165 آدمیوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کردہ، شرک سے تائب، توحید کی قائل، نماز کی پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، زکات دینے والی، ارکان اسلام پر عمل پیرا، صبح کے اذکار کرنے والی، شام کی دعائیں مانگنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، متقیوں مومنین کی 165 لوگوں کی جماعت، اگلا عمل اس کا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ اگلا عمل جو ہم نے 50 سال میں نہیں کیا، 47 سے پاکستان، اللہ رب العزت کا یہ عظیم انعام، بر صغیر کے مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا عظیم انعام، یہ وطن عزیز پاکستان 47 سے ہم کو دیا گیا ہجرتوں کے نتیجے میں، مگر ہم نے وہ عمل شروع نہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 165 صحابیوں نے کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اسلام مکمل ہے اس لیے کہ ہماری مسجد خالد سنگ مرمر کی 1.5 ایکڑ پر ہے، ہمارے بچوں کے عقیقے، ہمارے مردوں کے جنازے، ہمارے بچوں کے نکاح ادا ہوتے ہیں، اسلام جاری ہے، ساری ہے، ہم کو جہاد کی ضرورت نہیں، قربانی کی ضرورت نہیں، ہمارا پاکستان تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پر مل جل کے ہو جائیں، سب قربان ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے 50 سال میں وہ عمل شروع نہیں فرمایا کیا جو اللہ کے رسول نے پہلے سال ہجرت کے شروع کیا۔ ایک سو ساٹھ صحابی، نبی ان کے ساتھ، ہجرت کا پہلا سال، قرآن مجید کی طرف سے اجازت آئی، اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلمو، اوزینا، اللہ سے اذن مل گیا، مسلمانوں تم کو ہاتھ روکنے کی پابندی تھی، تم کمزور تھے، مکہ مکرمہ میں جماعت نہیں تھی، جہاد کی مشق نہیں تھی، اسلحہ سازی نہیں تھی، دستوں کی روانگی نہیں تھی، عمارت کا قیام نہیں تھا، اب مدینہ آ گیا، تمہاری ہجرت ہو گئی، ابو ایوب انصاری نے گھر دے دیا، انصاریوں نے مسجد دے دی، جب مسلمان کو سر چھپانے کو چھت، نماز پڑھنے کو مسجد مل جائے تو اللہ کی طرف سے او دینا جہاد کا حکم آ جائے، او دینا للذین یقاتلون بانہم ظلمو، مومن مظلوم ہو اللہ اس کا ہاتھ نہ کھولے، مسلمان جماعت کافروں کے ظلم میں پس رہی ہو، عرش سے ان کو اجازت نہ ملے، یہ ناممکن ہے، مستحیل۔ اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہجرت کے بعد ابو ایوب انصاری میزبان رسول، انصار کے گروہ نے مسجد کو احاطہ دیا، اللہ کے رسول نے وہاں مسجد بنا دی، ہمارے ڈیفنس کے بھائی سنگے مرمر، چپس اور ماربل کی بناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخوں کا چھپر بنایا، سنگ ریزے کا صحن تھا، روڈ اور کنکر اس میں چبھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم نرم پاؤں سنگ ریزے اس میں چبھ جاتے تھے، اس کے باوجود مسجد پکی کرنے پر ایک دن صرف نہیں کیا، کافروں کے خلاف جہاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ سوچئے، غور کیجئے، 165 آدمی اور عرب کی سب سے بڑی قوت کے خلاف اعلان جنگ، اعلان جہاد کیسے ممکن ہے؟ جنگوں میں ایک ترتیب ہوا کرتی ہے، بیٹل فیلڈ، میدانی نقشے، ان کی کتنی فوج، ان کی کتنی نفری، ان کے کتنے ٹینک، ان کی کتنی بیٹریز، یہاں کی کمپنیوں کی تعداد، وہاں کی یونٹس کی تعداد، اس کے اندر کوئی تناسب، کوئی بیلنس آف پاور ہونا چاہیے تھا، یقینی طور پہ ہوا کرتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسلام کے اندر آنے والی رہتی دنیا تک امتوں کے لیے گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا، ہجرت کے پہلے سال جنگ بدر سے 8 مہینے پیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوریلا دستے نکالنے شروع کر۔ ہم پڑھنے جاتے ہیں رائل اکیڈمیز برطانیہ کی، وہاں سے ہم جنگ سیکھنے جاتے ہیں، ہماری فوجوں کے افسران رائل اکیڈمیز میں جا کر ٹریننگ کورسز آفر ہوتے ہیں، یہ پڑھنے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی، 13 آدمی، 30 آدمی، 22 آدمی، مختلف دستے، ایک دستہ روانہ کیا حضرت سعد کا، جاؤ قریش کے مال تجارت کی گزرگاہ، ان کے تجارتی گزرگاہوں پر بیٹھ جاؤ، یہ ظالم ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنا ظلم روا رکھا، توحید کی راہیں بند کی، دعوت اللہ کو روکا، ان کی تجارت، ان کی زراعت، ان کے اموال، قبائل سے ان کی دوستی، صحرا میں ان کے معاملات، ہر راستہ، ہر پڑاؤ، ہر چشمہ، جاؤ میرے صحابیوں، ہر راہ کو پھیر۔ شام کی گزرگاہ راستے سارے بند، ساحل سمندر کے قریب سے گزرنے والے راستوں پر محمد کے فدائی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کن کے خلاف؟ صدیوں کی جمی ہوئی عرب مشرک قوت، لڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی، توحید کے پروانے، کہیں 13 کی کمپنی، کہیں 30 کا، کہیں 20 کا، طاق کا عدد عموماً چلتا، چھاپا مار گوریلا جنگ کا آغاز کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے کافروں کو راہوں میں مال مویشی ملنے ہیں، ان کے لشکروں کو دودھ، غذا، غلہ، گندم، چارہ ملنا ہے، جہاں سے مکہ کی معیشت کو تجارت کی راہیں ملنی ہیں، ساری راستے بند کر لو۔ کیوں؟ نبی کوئی کام اپنی گرہ سے نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا گوریلا جنگ قرآن کا حکم۔ کیسا حکم؟ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، قتل کرو مشرکین کو، انہوں نے تم کو نکالا مکہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعوت توحید کو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو، اس کے گھر سے جدا کیا، یہ دنیا میں امن کے ساتھ، سیادت و حکومت کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، ان کو پکڑو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کا قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیرے لگاؤ ان کے، ایمبش، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد، ہر گھات کی جگہ پر ان کو پکڑو۔ قرآن مجید کے حکم آنے شروع ہوئے، اللہ اکبر، 13 سال کی توحید کے بعد، 13 برس کی توحید کے بعد، مکہ کا پہلا سال اور جہاد کی آیتیں، ایک ایک کر کے آیتیں اترتی چلی آئیں، جہاد فی سبیل اللہ، لاعلاء کلمۃ اللہ، جہاد ضد الظلم، جہاد ضد العدوان، جہاد لحفظ العرض، مسلمانوں پر ظلم ہو جہاد، مسلمان کی عزت پر حملہ ہو جہاد، مسلمان کے اموال کا لوٹ ہو جہاد، مسلمان کی آبرو کو خطرہ ہو جہاد، اللہ کی قسم، جہاد آنا شروع۔ جہاد آتا گیا، وہ کرتے گئے، پوری دنیا ان کے سامنے بچھتی چلی گئی، ہم پڑھتے گئے، پڑھ پڑھ کے چھپاتے گئے، نہ مولوی نے، نہ مقتدی نے، نہ سیاستدان نے، نہ عوام نے، نہ شیخ الحدیث نے، نہ طالب علم نے، پورے 50 برس بقرہ کی جہاد کی آیتیں، آل عمران کی آیتیں، انفال کی آیتیں، سورت توبہ کی آیتیں، محمد فتحنا کی آیتیں، ساری آیتیں، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، سب دباتے چلے۔ نتیجتاً غلامیاں گہری ہوئیں، پاکستانوں کے مطلب لا الہ نہ رہے، کافروں کے نظام ملکوں پر چھا گئے، اداروں کے ادارے، ڈھانچوں کے ڈھانچے، دفتروں کے دفتر، اسمبلیوں کی اسمبلیاں، ان کی حاشیہ نشینی، ان کی کاسا لیسی کر۔ جاؤ آج جا کے اپنے دفاتر کا حال دیکھ لو، اپنا پارلیمنٹیرین سیٹ اپ، اپنا عدلیہ کا نظام، مقننہ کے ڈھانچے، اپنی سیاست و سیادت کے نظام، ایم این اے ایم پی اے کا نظام، ایڈلٹ فرنچائز، بالغ رائے دہندگی کا نظام، کافروں کے بنائے ہوئے ڈھانچوں پر پاکستانوں کا نظام، آج ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، سب کے اوپر لاگو کفریا نظام، سب کو مسجد کے باہر نظر آ۔ ایک ایک کر کے احکام خداوندی ٹوٹے، عورتیں گھروں سے اسمبلیوں میں گئیں، گھروں سے عدالتوں میں گئیں، گھر سے باپ کی گرہ سے خامد کی پناہ سے نکل کر ہائی کورٹ کے جج کی کرسی پر بیٹھی، عورتیں اپنے خامدوں اپنے باپوں اپنے گھروں سے نکل کر اسمبلیوں میں دندنائیں، سکولوں کے بہانے مینا بازاروں میں ننگا سر عام دندنائیں، گھر کی چار دیواری گھر کے آنگن سے نکل کر ویمن کرکٹ ویمن گیمز، انا للہ و انا الیہ راجعون، عورتوں کی ہاکی، محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، ہائی کورٹ کی جسٹس فخر النساء کے عورتوں کے نکاح کے بارے میں ظالمانہ غلط فیصلے، محمد کی امت، عدلیہ کا نظام قرآن کے مقابلے میں، قسط اور عدل کے مقابلے میں باطل، عدلیہ کا نظام اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں جمہوریت کا ظالمانہ کافرانہ عوامی حاکمیت کا نظام، قرآن مجید کی اطاعت کے مقابلے میں افراد انسانوں اسمبلیوں پارلیمنٹس کے وضع کردہ دستوروں کا اطاعتی نظام، کیا چیز پیش کرتے ہیں آج ہم؟ یا اللہ ہم نے یہ کیا اس ملک میں، ہمارے ذہن میں وہ نقشہ ہی مفقود تھا، ہم نے جینا کیسے ہے، اپنی آئیڈینٹیٹی کو بحال کیسے رکھنا ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اس بنیاد کو ہم نے کھڑا کیسے کرنا ہے، اس بنیاد پر اسلام کے نظام کی عمارت سیاسی مذہبی معاشی معاشرتی اقتصادی پوری عمارت کیسے بنا کے دکھانی ہے، کوئی چیز ہمارے ذہن میں زندہ نہیں تازہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر کھڑا کرتے ہیں اپنی جماعت، اللہ تعالی حکم دیتے ہیں تربیت کرتے ہیں، اللہ اکبر، نبی کی زبان پر جہاد کا حکم، صحابہ کے اعضاء میں پھرتی اور تیزی، مشق اور تربیت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاد کے استاد بن کے امت مسلمہ کو جہاد سکھلا رہے، فقتل المشرکین، مشرک کو قتل کرو، آج پوچھو کسی بچے سے سب سے بڑا مشرک کون ہے، کہے گا ہندو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہندو کا قتل یا اس سے دوستی، یعنی ہم تو ہمارا تو وزیر تجارت کہتا ہے ہندو سے تجارت کرو، ہمارا تو وزیر کرکٹ کہتا ہے، کرکٹر نمائندہ کہتا ہے ہندو ٹیموں کے ساتھ کرکٹ کے سیشن کا، انا للہ و انا الیہ، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اللہ کے بندے اس کو اللہ کا پاکستان بنا، بنا اس کو اللہ کا پاکستان، یہ تیرا نہیں تھا یہ میرا نہیں تھا، ہندو بے ایمان تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلیز جنرل گریسی وائس رائے کے ساتھ مل کر ہم کو پیستا تھا، تو بھی روتا تھا میں بھی روتا تھا، دیوبند سے بھی چیخے تھی، بنارس کے سلفی مدر سے بھی روتے تھے، نہ تیرا پاکستان تھا نہ میرا پاکستان، تیرے اور میرے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں، سارے اجمیر کے خواجے روتے تھے، سارے ہندوستان کے پیر روتے تھے، سارے دارالعلوم روتے تھے، مگر ہندو انگریز کے ساتھ مل کر مسلمان کو پیس رہا تھا، تیرے اور میرے اندر آزاد ملک لینے کی ہمت و طاقت نہیں، دیا تجھے بھی اور مجھے بھی، میرے مہاجر باپ کو تیرے مہاجر باپ و دادے کو دیا اللہ نے یہ ملک یہ پاکستان، آ اس کو اللہ کے نام، اپنے آپ کو بھی اللہ کے نام کر، اس ملک کو بھی اللہ کے نام کر، جب تو اس کو اللہ کے نام لگائے گا تو نبی نے مدینہ اللہ کے نام کیا تھا، اللہ نے نبی کو جواب میں پوری دنیا دی، سیادت دی، روم کی، ایران کی، عراق کی، بغداد کی، یمن کی، مصر کی، افریقہ کی، ساری طاقت اللہ نے نبی کو دی، یونان کے سکندر کا فلسفہ کونسلزم، اس کے وارث روم کے سیزر قیصر روم، بڑی بڑی تہذیبوں کے وارث، اللہ اکبر، مسلمان نے کاٹ کے رکھ دیے، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا تبلیغ کر، دعوت دے عام کا، ہم نے کیا کہا تبلیغ کیسے کرنی ہے، مسواک دو بالشت کی، بستر بند کاندھے پر، لوٹا ہاتھ میں، مسلح بغل میں، چل چلا کاٹ، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. اللہ نے نبی کو کہا یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر، تو دنیا کا داعی ہے، تجھے میں غار حرا سے اتار کے نیچے لایا، تو گھر میں کمبل کے ساتھ چھپ گیا، میں نے کمبل اتروا کے تیری دعوت کو دنیا میں کھڑا کیا، بلغ، اب تو پہنچا پوری دنیا. با انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھے توحید، عقیدہ، جہاد اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس کو عام کر. چنانچہ نبی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، نبی نے درباروں میں خط لکھ دیے، روم کا دربار، یمن کا دربار، مصر کا دربار، فرعونوں کے بعد گزار، ایران کے کسرا، پوری دنیا میں نبی نے خط لکھ دیا، مجھے میرے رب نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، یہ میری تبلیغ تم تک پہنچے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے تبلیغ اسلام کو ایران تک، عراق تک، یمن تک، مصر تک، ہندوستان تک، علم تفعل، اگر تو نے نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو نے اپنی رسالت کو پھر ادا نہیں کی. یا اللہ، پوری دنیا کے بادشاہ، میں مدینہ کا تنہا چھوٹی سی جماعت کے ساتھ، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے رومن امپائر سے بچائے گا، پرشین پاور سے بچائے گا، سپر پاور سے، واللہ، اللہ یا سیمو کا تجھے بچائے گا، من الناس، پورے انسانوں کے ظلم اور ان کے حملوں سے. یہ ہے جہاد کی دعوت کا قاعدہ بیس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعوت کو کھڑا کیا، اللہ رب العزت نے اس دعوت کو جہادی رنگ میں تربیت فرمائی، کیریکٹر وضع کر دیے، کیریکٹر. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مسجد خالد کے نمازی، لاہور کی جامعہ اشرفیہ کے نمازی، لاہور کے دار العلوموں کے نمازی، الذین آمنوا، کیریکٹر بتلا رہے ہیں اللہ، مومن کا کنڈکٹ، اس کا اسلوب، طریقہ کار کیا ہے، الذین آمنوا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی سوچ اللہ کی راہ میں لڑنا. یونیورسٹی پر یونیورسٹی نہیں، تھکا تھک تسبیح کے دانے نہیں، ماتھے پر گٹا محراب خالی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ. الذین آمنوا، جو مومن ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاں اللہ کے لیے لڑائی. والذین کفروا، اور جو کافر ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے نظام، شیطان کے عقائد، شیطان کے ڈھانچے، اس کے سسٹم، اس کے عزم، اس کے نظریات، ان کے لیے نہ. فقاتلوا اولیاء الشیطان، میرے بندو، شیطان کے چیلوں سے تم لڑنا شروع کر. یا اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تو لڑ. تو گلبرگے کا رہنے والا، ماڈل ٹاؤن کا باسی، کوٹھیوں کا باشندہ، اٹھ کھڑا ہو، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اٹھ کے لڑ. اللہ بتلا نتیجہ کیا ہوگا، ایسا اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ نے کہا قرآن مجید میں، یقینی لازمی ہے کہ اللہ تیری لڑائی سے کفر کی یلغار کو روک. جب تو اٹھ کے لڑنا شروع ہوگا، تو ہارورڈ، آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کی سپر میسی، فرانس اور برطانیہ کی تہذیبوں کی یلغار، یکف بأس الذین کفروا، اللہ کافروں کی یلغار، ثقافتی، تہذیبی، جنگی، حربی، ساری یلغاروں کو کف، اللہ بند، یہ میرا بندہ میرے لیے لڑنا شروع ہو گیا، اب یہ میرا سپاہی ہے، سپاہی کی مدد ہیڈ کوارٹر کا ذمہ ہوتا ہے، میں اس کی مدد پر، یہ میرے لیے قتال پر، کافر کو پناہ دنیا میں کہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کرو ہر اس کافر کے خلاف جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا. تم تو اللہ پر ایمان لاتے ہو، ہم نے کیا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ پر تو ایمان ہے، پر پاکستان پر بھی ایمان ہے. کہ جی ہمارے ملک کا مقدر کیا ہے؟ مولوی صاحب، پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ یہ اسلامائزڈ ہو جائے گا یا ہم اسلامی حکومت دیکھ سکیں گے؟ محدود فکر، محدود سوچ. پاکستان کا مستقبل، اللہ کے بندے تجھے اسلام کے مستقبل کا فکر نہ ہو، اللہ تیرے پاکستان کے مستقبل کا فکر رکھے. ارے سارا برے صغیر، پورا ہندوستان، پورا آسام، بنگال، اراکان، نیپال، سارے کا سارا کشمیر، سارا مشرقی پاکستان ہندو کو دے کر، سونپ کر، میٹھی ڈکار لے کر کہتا پاکستان کا فکر کیا ہے؟ اسلام کوئی پاکٹل ہے، علاقائی ہے، لوکل ہے؟ اللہ کے بندے، یہاں اگر تجھے پاکستان کا فکر ہے تو پاکستان کو اسلام کا مرکز بنا. 80 کروڑ، 50 کروڑ مسلمان، سب کانٹیننٹ کے برے صغیر کے 50 کروڑ مسلمانوں کے دفاع کا، عزت کا، آبرو کا، مسجد کا، امن کا، وقار کا، عورت کا، مرد کا، حفاظت کا سوچ. اللہ تیرے پاکستان کو بچائے. پاکستان کا دفاع، ہندوستان کی جنگ میں پاکستان کا دفاع، کشمیر کی آزادی میں پاکستان کا دفاع، یہاں کے سیلابوں کی روک تھام، مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑائی لڑی جانے والی جنگ میں مسلمان کا کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونا، سیلابوں کا دفاع، پاکستانوں کا دفاع، عزت چار دیواری کا دفاع.
دار الہدا.
آج بھی ہمارے سیاسی زعما کہتے ہیں الیکشن کروا لو ملک ٹوٹ جائے گا، الیکشن کروا لو ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا. اللہ کی قسم، ہم آج یہاں آپ کے سامنے اس ممبر پر جو ہم کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بخشا تھا، وہاں سے ورثے نے یہ ہم طالب علموں کو ملا ہے، اس ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج جہاد کو شروع کر پاکستان بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو پاکستان نہیں بچے گا. ہندو سے جہاد، بتوں سے جہاد، سومناتھوں سے جہاد، مندروں سے جہاد، آر ایس ایس سے جہاد، بی ایس ایف سے جہاد، راشٹریہ رائفل سے جہاد، انڈین فورسز سے جہاد، نرسیما راؤ سے جہاد، دہلی سرکار سے جہاد کر، اگر یہ جہاد کر سکتا ہے تو بچے گا، پاکستان بچے گا، کشمیر آزاد ہوگا، ہندوستان کا مسلم آزاد ہوگا، ساری آزادیاں ملیں گی، اسلام کو سربلندی ملے گی اگر تیرے اندر ایمان کا دعویٰ سچا. اور اس جہاد کا آغاز کر گوریلا جنگ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز گوریلا جنگ سے کیا. حضرت سعد کو دستہ دے کے بھیجا، جاؤ فلاں پانی پر مشرکوں کے اونٹ اور قافلے آ کے رکیں گے، حملہ کرو. فلاں صحابی کو دستہ دے کے بھیجا، جاؤ وہاں کی گزرگاہ سے قافلہ گزرے گا، ان کو پکڑو. تھوڑی جماعت بڑی فوج پر گوریلا جنگ میں قبضہ پا لے. گوریلا جنگ سے نفسیاتی بوسٹ اپ ملتا ہے، نفسیاتی ہمت و طاقتیں ملتی ہیں، لڑنے کی مشقیں ہوتی ہیں. مدرسوں میں 30-30 سال کے معطل بیٹھے ہوئے طالب علم اور استاد گوریلا جنگ کی مشقوں میں اپنے حوصلوں کو کھولتے ہیں، دشمن پر حملے کے لیے دل میں قوتیں پیدا ہوتی ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تربیت. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاد کو کھول دیا، بند دروازوں کو کھول دیا. ہم نے تو یو این او کے سپرد کر کے اپنی زمام لگام، اللہ اکبر، سارے قضیے سارے جمیلے یو این او کو دے کر، تو ہمارا مالک، تیرا عالمی بینک، تیرا عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہودی کے پاس، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، پاکستان وہاں سے ویکسین لیتا ہے. تم یہودی، تم پر اللہ کی خاص لعنت ہے، ہم کو بیماریاں پڑی ہیں، اس لعنت میں سے حصہ دے دو. ہم یو این او کے اداروں میں، ڈبلیو ایچ او، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف، یونیسکو، جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، عالمی بینک، آئی ایم ایف، پاکستان، ہم نے سارا کچھ ان کو دے دیا، ان کا دستور اپنے اوپر اوڑھ لیا. تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، میٹھی بنسری بجا. جیلے یہاں، صنعتی امن، رات کا امن، تجارتی امن، ترقیاتی امن، تعلیمی امن، زراعتی امن بدلات کوئی چیز تیرے ملک میں تجھے حاصل. جہاد کھڑا کرو. جہاد وہ توڑتا ہے یو این او کے کلچ کو. بھاگتے ہیں جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں سے یو این او کے مبصر. ویکسینیشن دھری کی دھری رہ جاتی ہے, بیماریوں کا علاج جہاد کرتا ہے. جب معاشرے میں فاسد خون بہ جاتا ہے, اللہ پورے معاشرے کو صحت یابی عطا کر دیتا ہے. بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ خون فاسد جمع ہے, جہاد میں نہیں نکلا. غربتیں کیوں آتی ہیں؟ جہاد اموال سے جہاد کو تم نے کھڑا نہیں کیا, اللہ تمہارے مالوں کو برکت چھین کر تم کو غربت دے رہا. جہالتیں کیوں آتی ہیں؟ غلامیاں کیوں آتی ہیں؟ تم نے جہاد کو کھڑا نہیں کیا. جہاد مسلمان کو عزت سے ہمکنار کرتا ہے. سب کانٹیننٹ کا مسلمان آج مظلوم, مجبور, مقہور, کانگریس پلیت, انڈین حکمران, ان کے ظالم مشرک پنڈت برہمن, ایل کے ایڈوانی پلیت, سارے کے سارے مسلمانوں کو للکار. عزتوں کا نیلام, بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی, مسلمان کا قتل عام, اس کی املاک کو نظر آتش, اس کی مساجد میں عیدوں کے دن سور چھوڑ دینا. میرے بھائیوں, اپنی مسجدوں کے امن کو غنیمت جانو. اس وقت تک, اس وقت سے بچو کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کا امن چھین. خدا کی قسم, ہندوستان میں عید کے تہواروں کے دن ہندو سور کا ریوڑ لا کر مسجد و عیدگاہ میں داخل کرتے ہیں. عیدیں مناتے ہو, عیدیں مناتے ہو, آؤ سوروں کا باڑا مسجد میں ہے, جاؤ دیکھو یہاں عید پڑھو. تہواروں کے موقعوں پر بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر سرے بازار ان کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے. عید کے لیے چٹے کپڑے پہن کے جاتا ہے دہلی کے مسلمان, دیکھ تیری بہو, تیری بیٹی, اس کی عصمت دری کا منظر دیکھ. کیا فلسفی ہے آج, منہج کیا ہے جماعتوں کے پاس؟ اس ذلت سے نکلنے کا, اس غلامی سے آزادی کی طرف اٹھنے کا, ان کشمیروں روتے سزک کے جلتے چناروں کی آزادیوں کا منہج کیا ہے اگر تم جہاد کو کھڑا نہیں کر؟ مدینہ منورہ کے مقروض انصاری یہودیوں کے قرض میں دبے ہوئے جہاد نے آزاد کی. افریقہ کے مقہور, مصر کے مظلوم, جہاد نے آزاد. جہاد پوری دنیا کو عزت و آزادی دیتا ہے, مسلمان کو اوپر لے جاتا ہے, طاقتور بناتا ہے. مسلمان پوری دنیا کا مانیٹر ڈائریکٹر بن کے بیٹھتا ہے, ساری حدیں متعین کرتا ہے, راستوں کا تعین کرتا ہے, بحری گزرگاہیں قبضے میں لیتا ہے, بری راستوں کو پکڑتا ہے, کافروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے, اسلام کی جماعتوں کو بڑھاتا ہے, مسلم ممالک کو ترقی دیتا ہے, مسلمان غریبوں کو آگے لاتا ہے, مسلمان جاہلوں کو علم دیتا ہے, مسلمان عورتوں کو آزادی, وقار, عزت اور وراثت دیتا ہے. سب کچھ جہاد آتا ہے. سب کچھ جہاد عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاد کے لیے ہماری تربیت فرمائی ہے. فقتل المشرکین, مشرکین کو قتل کر. وضربوا فوق الاعناق, ان کی گردنوں پر مار. فخذوهم, ان کو پکڑ. وقعدوا لهم كل مرصد, ان کی ایمبش لگا کھا دو. کیا ہو جائے گا؟ یشف صدور قوم مؤمنین, مسلمان کے سینوں کی ٹھنڈک کافروں سے انتقام کے ساتھ. قاتلوہم, کافروں سے لڑو. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. ویخزہم, تم تو 21 توپوں کا گارڈ آف آنر پیش کرتے تھے, یخزہم, اللہ ان کو رسوا کرے گا تمہارے جہاد. مسلمان ہو, یہودی کو گارڈ آف آنر دے, ولیم پیری کو سارے وزیر جھک جھک کے سلامی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیو, جمعہ کا ایک اجتماع, ضیق وقت, وقت کی تنگی کے سبب ہم گفتگو کو طول نہیں دے سکتے, مگر آخری عرضداشت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کی قسم, آج عالم اسلام کے تمام مسائل کا حل جہاد فی سبیل اللہ. کشمیروں کی آزادیاں, فلسطینوں کا حل, چیچنیا کی آزادی, روس کے تابوت میں آخری کیل, ہندوستان کے توڑنے کا کاروبار جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے لیے اٹھے گا پاکستان پنجاب کے میدان کا مجاہد. یہاں کے سرسبز میدانوں کے نوجوان, یہ جو ہم ان کے یوتھ اسپرٹ کو کرکٹ میں ڈبو دیتے ہیں, یوتھ اسپرٹ ینگسٹرز کو ہم اپنی گیمز اولمپکس ورلڈ کپس میں برباد کر رہے ہیں, ہمیں یہاں سے اٹھا کر ان کو جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑا کیا. اللہ رب العزت ان معاشروں کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کو جہاد کے ساتھ کھڑا کرتے. وَلَا يَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جو فوج, جو لشکر, جو عسکر, جو جنرل, جو بریگیڈیئر اللہ کے دین کی مدد کرے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا. اگر فوجیں یہ کام نہ کر سکیں یو این او کی غلامیوں کے سبب, تو جماعتوں کا فرض ہے. اگر جماعتیں انتخابات کی سیاست میں ملوث ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں, تو اللہ کی قسم یہ عام نمازیوں کا, مقتدیوں کا یہ فرض ہے, یہ اللہ کے بندوں کا فرض ہے. ہم نے اللہ کا وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا, مسجد مسجد جا کر جہاد کا پیغام دیتے ہیں. یا اللہ اپنے بندوں کے سینوں میں جہاد کے پیغام کو زندہ کر, تاکہ یہاں سے مسلمانوں کی قوتیں اٹھ کر اکھنڈ بھارتوں کو کاٹیں, اسلام کو قوت ملے, پورے علاقے میں مسلمان کو آزادیاں, کشمیروں کو آزادیاں, عورتوں کو تحفظ, مظلوموں کو تحفظ میسر ہو, یہ معاشروں کی فلاح ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صرف نفل نہیں, میرے محترم بزرگ, یہ سرباغ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو پہلے سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جہاد پر بہت سی باتیں سننے کو دی, مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے ثلث حصے کا موضوع جمعہ کی ایک گھنٹے کی نشست میں سم اپ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ بھائیوں سے مستدعی ہوں کہ آپ از خود قرآن مجید سے جہاد فی سبیل اللہ کو پڑھنا شروع کیجیے, تاکہ آپ بھائیوں کے ذہن میں یہ تصور بھی چھٹ جائے کہ یہ ایک نفل ہے. اللہ تعالی ہم کو یہ کرنے کی توفیق دے, اور اگر ہم اس سے رہ بھی جائیں تو یہ ایک نفل ہے. میرے بھائیوں, یہ آپشنل الیکٹیو نہیں, یہ کمپلسری لازمی ہے. اگر یہ آپشنل ہوتا, الیکٹڈ ہوتا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو یوں غزوات میں شہید نہ کرواتے. اللہ نے اس کا ہم کو حکم دیا ہے. میں وقت کی تنگی کے باعث اس موضوع کو اس وقت پھیلانا نہیں چاہتا, وگرنہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا, انفرو, نکلو. پاکستانیوں, لاہوریوں, مسجد خالد کے نمازیوں, انفرو, نکلو, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ. اگر نفر ہوتا تو بات یہی تک رہتی. اللہ تعالی نے دوسری آیت میں کہہ دیا, الا تنفرو, اگر نہ نکلے, یعذبکم عذابا علیما, اللہ تم کو دردناک عذاب. نفلوں کے چھوٹنے پر عذاب نہیں ہوا کرتے. یہ جو قوموں پر عذاب آ رہا ہے, یہ فرض جہاد کے ترک کرنے پر. اللہ تعالیٰ نے کہا انفرو, نکلو, نمازیوں, روزے داروں, تہجد گزاروں, نمازوں کے بعد مجلس ذکر میں بیٹھنے والوں, انفرو, اللہ کی راہ میں نکلو. خفافاً ثقالاً, ہتھیار ہے تب بھی نکلو, طاقت ہے تب بھی نکلو, نہیں ہتھیار تب بھی نکلو. خفیف کے معنی بنا اسلحہ, ثقیل کے معنی آہن پوش. الا تنفرو, اگر نہ نکلے, گلبرگوں, لاہوروں سے مجاہد, یعذبکم عذابا علیما, اللہ تم کو دردناک عذاب. ویستبدل قوما غیرکم, تم کو زوال آ جائے گا, غلامی آ جائے گی, آزادیاں چھن جائیں گی, مالک کوئی اور ہو جائے. میں یہ آخری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس نفلی جہاد کی بات کرنے نہیں آئے, جس کو کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ نہیں. میں تو آپ کے پاس اس انفال کے فرض جہاد کا داعی بن کے آیا, جس کو نہ کرنے سے میں بھی گناہگار, آپ بھی گناہگار, مقتدی بھی گناہگار, نمازی بھی گناہگار, علماء بھی, اساتذہ بھی, سیاستدان بھی, صدر بھی, وزیر اعظم بھی, جرنیل بھی, پوری قوم کی قوم اس کے کرنے سے گناہ. عورتیں اللہ کی قسم آج عورتیں جہاد کی مکلف, اس لیے کہ کافروں کی عورتیں ٹریننگ لے کر مسلمان مردوں سے لگتی ہیں. آج عورتوں کو بھی حکم ہے, ہر بالغ مرد, ہر صحیح صحت مند نوجوان جو اپنی موٹر بائک میں ہاکی لٹکا کر گراؤنڈ کو جاتا ہے, اللہ کا اس کو حکم ہے, چل میرے دربار میں, چل میرے میدان میں جہاد کے لیے نکل. یہ فرض حکم ہے لبرٹی کے تاجروں کو, انارکلی کے دکانداروں کو, وسطی لاہور کے باشندگان کو, اسلام آباد کے شہریوں کو, پاکستان کے باسیوں کو, بر صغیر کے مسلمانوں کو فرض حکم ہے, انفرو فی سبیل اللہ, اٹھو اللہ کی راہ میں نکلو, صلیبوں کو کاٹو, گرجوں کو گراؤ, مندروں کو توڑو, بتوں کو پاش پاش کرو, جو تمہارا دین فریض. جس نے یہ نہ کیا, اللہ کے نبی نے حکم دیا, من مات, من ماتا, جو مر گیا, ولم یغزو, اس نے غزوہ نہیں کیا, ولم یحدث بہ نفسہ, اپنے من اور دل میں اس نے غزوے کی, کافر اسے لڑنے کی سوچ بھی نہیں رکھی, ماتا علی شعبۃ من النفاق, اس کی موت منافقت کے ایک حصے پر ہوئی. یہ آخری بات جو میں اپنے بھائیوں کو کہہ جا رہا ہوں, جانا کل اللہ کو کیا منظور ملاقات دوبارہ نصیب ہو نہ ہو, مسجدیں اور انجمنیں, جماعتیں اور سیادتیں اسلام کے لیے جہاد کے طریق کو بہت کم پسند کر رہی ہیں. مسلمان عافیت پسند ہوتا چلا جا رہا ہے, حکومتیں جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں, مجاہدین کو دہشت گرد کہہ کر تخریب کار بنا بنا کر راہیں روکی جاتی ہیں. کل کیا ہو, ملاقات نصیب ہو نہ ہو, میں جاتے جاتے آپ کے کانوں تک یہ آخری فرض پیغام سنانا چاہتا ہوں. اے اللہ, اللہم اشہد, یا اللہ تو گواہ ہے, اس مسجد کے مومنین نمازی تیرے بندوں کو ہم نے تیرا فریضہ جہاد پہنچا. آپ سے گفتگو کرنا ہو تو وہ اپنے سوالات بتلائیں ان شاء
اللہ.
اچھا, ابو ہاشم بھائی, یہ ان کا وہ جو انہوں نے مجاہدین کے لیے 1,00,000 پیش کیا تھا, اس کا بقایا ہے, ان کو رسید دے دیجیے مجاہدین کی. یا اس وقت بر صغیر میں جاری جہاد سے متعلق کوئی بھی بحث کسی ساتھی کو کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم اسلام کے طالب علم ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے جواب دی فرمائیں.
سب سے بڑا مسئلہ بدعنوانی, کرپشن اور بے حیائی ہے. اس کے سلسلے میں جو جہاد ہے, آپ کا جو پروگرام ہے, ان کے عمومی محاذ کے بارے میں, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا لاحق عمل ہونا چاہیے مسلمان نوجوانوں کا اور مسلمان قوم کا, اوور آل اس کا کیا لاحق عمل اختیار کیا جانا چاہیے.
جزاکم اللہ. ہمارے ملک کی اندرونی صورتحال میں جو جرائم آپ نے ذکر فرمائے ان کے حوالے سے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرپشن ہے, بدعنوانی ہے, رشوت خوری, چور بازاری ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں صرف یہی نہیں ہے, اس کے علاوہ اسلام دشمنی ہے, اسلام سے دوری ہے, اور بدکاری اور بدی انگنت جرائم ہے. جہاد کے حوالے سے ان کے علاج نہیں ہوا کرتے, یہ مسلم سوسائٹی کے اندر کی خرابیاں ہیں, کرنے والے مجرم مسلم ہیں. یہ بات سمجھیے آپ اور سے, کہ جتنے بدعنوان یا کرپٹ افسر ہیں یا جتنے مجرم چور ڈاکو ہیں, ان کا عقیدہ اسلام ہے, اللہ کو وہ مانتے ہیں, کتاب کو تسلیم کرتے ہیں, عملی طور پر مجرم ہیں. ان کا علاج دو طریق سے ہوگا, جب تک پکڑے نہ جائیں آپ کے ریفارمرز, مصلحین, داعی, مبلغ, استاد, پروفیسر, عالم تبلیغ کرے. وذکر, وذکر, قرآن مجید نے فرمایا نصیحت کرو, ان الذکرہ, بے شک بعض نصیحت کرنا, تنفع المؤمنین, مؤمنین کو فائدہ دے جاتی. مومن زانی ہو سکتا ہے, مومن سے قتل ہو سکتا ہے, یہ جرائم ہے, اس کو نصیحت کرو, اس سے باز رہے. جب پکڑا جائے تو جہاد نہیں, سزا دو. سزا ہے, سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, وہ لوگ جو مسلم سوسائٹی کے اندر فساد پھیلاتے ہیں, دکیتیاں مارتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں, ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف
او ينفوا من الارض. قرآن مجید نے چار مرحلے پر ان کا علاج دیا، ان کو پکڑا جائے، قتل کر دیا جائے. اب وہ قتل ہوتے ہوئے بھی مومن ہوگا، مجرم ہے. اچھا، ان کو پکڑا جائے، صلیب پہ لٹکایا جائے، پھانسی دی جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، ان کو جلاوطن کر دیا. تو یہ سزائیں ہیں مسلم معاشرے کی، اسلامی سزائیں. جہاد ہمیشہ ایک ایسا فریضہ ہوا کرتا ہے جو کافر کے خلاف ہوتا ہے، جو مسجد کو، قرآن مجید کو، اللہ کو، نبی کو، کلمہ کو نہیں مانتا، مندر کو، گرجے کو، بغاوت کو، صلیب کو مانتا ہے، کافر، اس کے خلاف جہاد ہوتا ہے. مسلمان چوری کر بیٹھے، زنا ہو جائے، قتل و غارت کر لے، سینما میں چلا جائے، اس کے خلاف کلاشن کوف نہیں چلے گی. اس کو اگر پکڑنے سے پہلے تبلیغ سے باز آ گیا تو اللہ معاف کرے گا، بندے اس کو عزت کریں گے بعد کہ ٹھیک ہے اس نے توبہ کر. پکڑا جائے گا تو اسلام کا جو پنشمنٹ آرڈر ہے اس کے تحت اس کو سزا دے گا. جزاکم اللہ.
ہمارا جو نظام ہے یہ اسلامی تو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ سے.
اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارا نظام اسلامی نہیں ہے، ہمیں اسلامی نظام لانا چاہیے. ایک منٹ، میں بات سمجھ گیا، انشاءاللہ میں واضح کرنے کی مختصر وقت میں کوشش کروں. ہمارا نظام اسلامی نہیں، ہم اسلامی ہیں، ملک اسلامی ہے، اسلام کے نام پر لیا ہے، سارا معاشرہ مسلمان ہے، نظام اسلامی نہیں. ہمیں اسلام کو لانا چاہیے. اچھا، کیسے آئے گا وہ؟ ہم اسلام کو قبول کر لیں، قرآن مجید موجود ہے، پڑھے اس کے مطابق. اچھا، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ کار بتلایا اس پہ عمل کریں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نظام نہیں لا سکتے، پھر ہمیں غور کرنا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم مراکش الجزائر سے لے کر پاکستان تک اسلام نہیں لا سکے. پھر ہم محسوس کر جائیں گے، آپ جان پائیں گے کہ نہیں، کافروں کی قوتوں کے ہوتے ہوئے، علاقے میں کفر کی طاقت کے ہوتے ہوئے، ہم اپنے چھوٹے ملکوں میں اسلام نہیں لا سکے. پھر ہمیں سب سے پہلے اپنی قوت تیار کر کے کافروں کی قوت کو توڑنا ہو، جیسے مراکش میں، الجزائر میں مسلمانوں نے کوشش کی اسلام لانے. جب وہ اپنے طور طریق سے تھوڑا سا قریب ہوئے، کافروں کو پتا چلا، فرانس کا عیسائی مترا ایک دم چیخ اٹھا، اذا تولى الاصوليون الحكم في الجزائر، کہنے لگا اگر اسلام پسندوں نے الجزائر میں حکومت سنبھال لی، فسوف اتدخل عسکریا، میں فوجی مداخلت کر دوں گا، کما تدخل بوش فی پاناما، جیسے جارج بش نے پاناما میں فوجی مداخلت کی تھی، دھمکا دیا صاف سرعام. اب مسلمان کو جہاد کر، بازو کی کافر قوتوں کو کاٹ کر، جب پورے علاقے میں اسلام قوی ہو جائے تب اسلامی سلطنت مستحکم اسٹیبلشڈ ہو سکتی. ہمیں یہاں اسلام لانا ہے، ہم لا نہیں سکتے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ہم اس کو جمہوریہ اڑانے کی کوشش کریں، امریکہ ایک ضرب لگائے گا. اچھا، ریپبلکن کو نکالتے ہو، ہم نے پوری دنیا کا آرڈر ریپبلکنزم رکھا ہے، ہم ٹھس ہو کے رہ جائیں. ہمارا نام اسلامی جمہوریہ ہے، خالی اسلامی نہیں. اچھا، جب ہم جمہوریہ نکالنے لگیں گے تو جو ریپبلکن اداروں کا دادا ہے، ہنڈا امریکہ، فوراً ہمارے اوپر فوجی حملہ کرے. ہمیں پہلے سے اس کی ان قوتوں کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان مجاہد جماعت کی شکل میں مضبوط کر کے، لڑ لڑا کے اسلام کی قوت کو اسٹیبلش کر کے پھر اسلامائز کرنا.
جی، کافر کا ایک مثال ہے نا ہمارے اوپر غالب ہوا، تو جس سے فیصلے ہمارے ہوتے ہیں عدالتوں میں، تو ہم پہلے اس کے لیے جہاد کریں گے؟ ہم پہلے
اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنی سمجھ ہے کہ قانون کافر کا ہے تو نہ جائیں، نہ اسمبلی میں جائیں، نہ پارلیمنٹ، نہ عدلیہ میں. آپ نے مسجد کے پاس آ جائیں، مسجد کے عالم سے فیصلہ کروائیں، مولوی صاحب میری زمین کا جھگڑا، پیسے کا جھگڑا، بیوی بیٹی کا جھگڑا، گھر کے نکاح کا جھگڑا، آپ فیصلہ دیجیے. جب آپ کو یہ علم و شعور ہے کہ ہمارے اوپر قانون کافر کا ہے تو مت جائیے قانون میں، کافر کافر کا قانون ساز ادارہ ہے، وہاں بھی نہ جائیے. یہ ہماری دعوت کا حصہ ہے. ہم جمہوریت کی نفی کرتے ہیں، جمہوریت نے اس سسٹم کو سیٹ کر دیا، آپ نہ جائیے، نہ پول میں جو ہے الیکٹرو رول اس میں شامل ہوئیے، نہ ایڈلٹ فرنچائز بالغ رائے دہندگی میں جائیے، نہ کافر کی عدالت میں جائیے، مسجد میں آئیے، عالم سے کہیے اٹھا قرآن میرے قضیے کا فیصلہ بتلا، کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں، آپ کریں گے مسجد میں دیکھا دیکھی دوسرا تیسرا چوتھا جماعتیں کریں گی، اللہ کے فضل سے ان کا کلچ اٹھ جائے گا. فرمائیے
تنظیمیں جہاد میں مصروف ہیں، کیا دعوے والے سب تنظیموں کو اکٹھا کر کے ایک میر کی نگرانی میں
ادا کر رہے ہیں
انجام دے کے کیا قدم ہے؟
اللہ آپ کا بھلا کرے. 30 سال سے پاکستان کے فیلڈ میں یہ کوشش رہی، بہت سے مخلص بھائیوں نے یہ کوششیں کی 30 سالوں میں. ہمارے یہاں کے ڈاکٹر مرتضیٰ ملک الحمدللہ وہ بھی اپنا یہ درد رکھتے ہیں اور اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں کہ بھائی مل جاؤ مل جاؤ مل، نہیں ملے کوئی. اچھا ہم وہاں یہ کوشش کرنے لگے کہ ساری جہادی تنظیمیں آؤ بھائی پہلے ایک امیر کے نیچے آؤ پھر لڑیں گے، اسی میں شیطان جو ہے وہ اچک لیتا ہے، یہی چودراہٹ کا جھگڑا آ جاتا. ہم بجائے یہ کوششیں کرنے کے عملی جہاد کے سپرد ہو گئے. جب ہندو آتا ہے ساری تنظیمیں اکٹھی ہو، خود بخود ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، سب کے وائرلیس سیٹ چل رہے ہوتے ہیں، حرکت الانصار، لشکر طیبہ، حزب المجاہدین ایک دوسرے سے تم کون سا ونگ سنبھالو گے، ہم کدھر سے حملہ کریں گے، کیمپ کے راستے کہاں سے ہیں، ریکی کس کی ہے، ایمبوش کون لگائے گا، از خود جہاد مسلمانوں کو جمع کر دے. جزاک اللہ.
جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا اور حج ہو گیا، اس میں تو سب لوگ بڑے شدت سے حصہ لیتے ہیں، جس میں زکاۃ یا حج کا آتا ہے، جہاد کا آتا ہے،
نہیں یہ وجہ بھی ہے
نہیں
نہیں یہ بات نہیں یہ بات نہیں آپ مجھے میں سوال سمجھ گیا، مجھے عرض کرنے دیجیے. صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور جہاد دو ایسے ارکان ہیں اسلام کے جو خلافت اور امارت کے مستحکم ہونے سے متعلق تھے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جب زکوٰۃ یا جہاد کی بات آتی ہے تو مسلمان ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس پیچھے ذرا ہٹنے میں 150-200 سال کا عرصہ ہے. ترکی میں مسلمان خلافت کا زوال، مصر میں مسلمان خلیفوں کا قتل عام، ہندوستان کی اسلامی حکومت کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ پر خاتمہ، اس کے بعد پھر جو نئے نئے نصاب و نظام تعلیم آئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں سے جہاد جو بیت المال سے متعلق تھا، زکوٰۃ اور جہاد جو اسلام کی سیاست سے متعلق تھا، ان دو چیزوں کو پیچھے کر دیا. کافر کی قوت نے آگے آ کر اس کو پیچھے کیا، اب آگے لانے کے لیے مجاہد کی قوت درکار.
وہ جو تینوں ارکان ہیں وہ ذاتی ہیں، جہاں تک زکوٰۃ ہے وہ جو حج ہے جو جہاد ہے اس میں بھی آپ نے ذاتیہ کا شوق کا حصہ لینا تھا. ان دونوں کی تعلیم آپ کے بارے میں ابھی ہم واضح نہیں ہیں، اس لیے ہمارا جذبہ نہیں ہے دوش کے بعد
نہیں ہے. ایسا نہیں، جہاد کو اس لیے نہیں کرتے کہ جہاد واضح نہیں ہے، جہاد کو اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں قربانی زیادہ دینی پڑتی، خون بہتا ہے، زخم لگتا ہے، گھر سے جانا پڑتا ہے، بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، بچہ یتیم ہو سکتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، کوٹھی پیاری ہوتی ہے، یہ سبب ہے. سمجھ کا سبب نہیں، ایمان کی کمزوری کا سبب. جس کام کو نبی خود سنیے گا،
ایک دفعہ کسی ماں کے بیٹے سارے مسلمان نکل گئے، پیچھے کوئی نہ رہے گا ان کے استفادت کے لیے جو بیوی بچے عورتیں ہیں. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ فلاؤ اللہ نفر ہم ان کو جیسے کرتے تھے اس کو آئے تو یہ دفعہ تو اسی دیکھ رہا جائے اس میں جہاد بھی ہے تعلیم بھی ہے کیوں کا پیچھے تو سارے آرکام ہیں اس کے مطابق تھوڑا سا
نہیں. ایسا نہیں جیسے آپ نے فرمایا، بلکہ ایسا ہے کہ جب ان سے روح کا حکم آیا کہ نکلو اور حالتوں کے تقاضے ہوئے کہ نکلو تو سب نکلنا شروع ہو گئے تھے. جب حالتوں میں تبدیلیاں آ گئیں غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کو تھوڑا سا استحکام نصیب ہوا، تب اللہ رب العزت نے یہ نرم تب اللہ تعالیٰ نے یہ نرمیاں فرما دی، کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب تم میں اللہ نے تخفیف کر دی. یہ جنگ احزاب کے بعد ہوا، جنگ احزاب کے بعد ایک اعلان بھی ہوا، شاید آپ کو وہ یاد نہیں رہا. نہیں نہیں، اللہ آپ کا بھلا، تھوڑا سا مجھے عرض کرنے دیجیے. جنگ احزاب کے بعد ایک اعلان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من بعد اليوم لا يغزونا نحن نغزوهم، آج کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کرتے، ہم ان پر حملے کریں گے. جنگ احزاب کا یہ اعلان کہ آج کے بعد اللہ نے حالت بدل، بدر، احد، احزاب، آج کے بعد فرمایا اب یہ ہم پر غزوہ نہیں کرے، حملہ نہیں کر سکے. حضرت سعد نے کہا تھا جنگ احزاب میں، اے اللہ احزاب سے پہلے اللہ اگر کبھی انہوں نے مدینے پر حملہ کرنا ہے تو مجھے زندہ رکھ. جب احزاب ہو گئی، کافروں کے حملہ کرنے کی قوت ٹوٹ گئی، مسلمان اللہ تعالی نے اتنے مضبوط کر دیے، تب یہ نرمیاں آئیں کہ پڑھنے پڑھانے کا بھی فکر کرو تاکہ اسلام کے مسائل سارے تم کو مل جائیں. اس کے باوجود سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن مسعود وہ بھی جاتا تھا نا جی. ابو جہل کا قتل عبداللہ ابن مسعود نے کیا، صحابیوں میں سب سے بڑا عالم عبداللہ. اللہ کے رسول دعا دیتے تھے اللہم فقہ فی القرآن، یا اللہ اس کو قرآن کی فقاہت نصیب فرما. عبداللہ چھوٹے قد پتلی پنڈلیوں کی، لڑکوں نے گرا دیا ابو جہل کو، یہ سینے پہ چڑھ گیا، اس کی گردن کاٹ رہے ہیں. سارے عالموں کا سردار ہے عبداللہ ابن مسعود. یہ جو حالت ہے بدر، احد، احزاب کی، ان حالتوں میں جہاد فرض عین ہوتا ہے ہر اس پر جس کی آنکھ، ہاتھ، بازو سلامت ہے. لیس علی الاعمى ولا علی الاعرج ولا علی الضعیف، کمزور، لنگڑا اور اندھا، اس پر نہیں، باقی سب پر جہاد. جب احزاب ہو گئی، اللہ رب العزت نے ساری جماعتوں کو شکست دے دی، مسلمان نکلنا شروع ہو گئے باہر، اب جاؤ مسلمانوں، تمہاری مار مار، تمہاری بس بس. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ. جزاکم.
جہاد کے بارے میں مغرب کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اگر مغرب جہاد سے روکے
تو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے. میرے بھائی، سب سے پہلے جہاد ماں باپ پر حکم ہے، سب سے پہلے جہاد ماں باپ پر ہے. ماں باپ خود کریں، خود بچوں کو کروائیں. صحابہ کا یہی عمل تھا. حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو پکڑ کے لائے، 13 سال کا عبداللہ، وانا ابن 13 سنة، کہتے میں 13 برس کا تھا، حضرت عمر مجھے لے کے گئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ یہ بال کا بھرتی بھرتی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، چھوٹا ہے. جنگ خندق میں وانا ابن 15 سنة، عمر مجھے پھر لے کے گئے اللہ کے رسول کے پاس، مدینے پر حملہ ہوا ہے، میرا بچہ بھی پٹھورا ہو گیا ہے، اس کو بھرتی کرتے ہیں آپ؟ کہا اللہ کے رسول نے جب مجھے دیکھا میں 15 سال، کہا چل بھرتی ہو جا. یہ ہے اصل ماں باپ کی تربیت. بچوں کی تربیت بعد میں، ماں باپ کی پہلے، کیونکہ اصل ماں باپ فرع بچے، جڑ ماں باپ، پتے شاخیں بچے. سوال ہوگا جڑ سے، اس بات کو یوں الٹائیے، بچوں کے سوال کا نہیں، ماں باپ کا بیٹھ رہنا کیسا ہے. بچہ بالغ ہو، جوان ہو جائے، سودا سلف لاتا ہو، گائے بھینس کا کام کرتا ہو، دکان ہٹی کھولتا ہو، باپ پکڑے چل جہاد میں تجھے لے کے چلوں، تو مجھے اللہ نے دیا تھا، میں تجھے اللہ کو لوٹاؤں. اگر ہم یوں سوچیں گے تو معاملہ بالکل صاف نظر، اور اگر ہم ویسے سوچنے لگیں گے، مائیں آنچلوں میں چھپائیں، باپ گود سے نہ نکلنے دے، مرکز دعویٰ کے لوگ کہیں چلو جہاد کو، کہیں جی اجازتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی اجازت باپ کو ہے بیٹھنے کی؟ اجازت تو باپ کو بیٹھنے کی نہیں ہے، بچے کو روکنے کی اجازت اس کو کہاں ہے؟ رہی یہ بات کہ اگر مسلمانوں کی خلافت و حکومت قائم ہو، ہندوؤں کا گھمنڈ، گرجوں کی سلیبیں ٹوٹی ہو، ویٹیکن کا پوپ پال ملعون بے عزت ہو رہا ہو، جزیہ دے کر مسلمان عزت والا ہو، اس سے جزیہ وصول کر کے اب کوئی باپ بچے کو روک بھی لے اپنی مجبوری کے سبب، تو امیر اس کو اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے، کچھ آ جائیں، کچھ رہ جائیں. اور اگر حالت ایسی ہو جیسی آج کہ یو این او کا ایک مبصر ہم کو ٹھوکر پہ رکھے، عالمی بینک کا نمائندہ آئے حکومت بنے، جائے حکومت بنے. اگر یہ غلامی ہو تو اللہ کی قسم ہر وہ جو جہاد سے پیچھے، جوان بچہ، طاقتور باپ، صحت مند آدمی، سب کے سب بھولے گا.
دارالہدیٰ، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دارالہدیٰ. قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ، تقاریر اور ترانے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں. اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز، سٹیکرز، کی رنگز، بیجز، کیلنڈرز اور اسلامی کتب بھی دستیاب ہیں. پتہ: شہ ہندی مارکیٹ، باٹی چوک، لاہور. فون نمبر 7639557، موبائل نمبر 0300948016166.